السلام علیکم، ریڈیو پاکستان کے نیٹ ورک سے کرنٹ افیئر چینل اسلام آباد ہے. اس وقت آپ پروگرام سنتے ہیں کشمیر اپ ڈیٹ، لیکن ہم آپ کو تازہ ترین اپ ڈیٹس بھی دیتے رہتے ہیں. اس حوالے سے ہم آپ کو سنوائیں گے وزیر اعلیٰ پنجاب شہباز شریف کا تقریب سے براہ راست خطاب.
وہ ٹیسٹ ہوں گے اور وہ ترکی کی حکومت نے اس کو فری آف کاسٹ کہا ہے، تو یہ بے شمار اطراف میں ہماری جو دو طرفہ جو یہ کوآپریشن چل رہی ہے، اور ہیلتھ کے میدان تو یقیناً سب کچھ ہم ترکی سے لے رہے ہیں. جس طرح پولیس میں ہم نے بے شمار مدد لی ہے ترکی کی گورنمنٹ کی، اس وقت اگلے مہینے یعنی اکتوبر میں ترکی کا یہ ایک مشورہ تھا کہ موٹر بائیک ایمبولنس وہ بنائی جائیں. وہ سارا ہم نے نظام بنا لیا اور تیار ہو گیا ہے موٹر بائیک ایمبولنس، اور اس اکتوبر کے پہلے ہفتے میں اس کا ہم افتتاح کرنے جا رہے ہیں پنجاب کے 9 بڑے شہروں میں. تو یہ ہے، یہ ایک بہت ماشاءاللہ عظیم ایک داستان یہ ہمارے دو ممالک کے درمیان ہیلتھ کیئر.
Ama onun yanında da yeni bir hastane yaptık, o hastanenin hemen yanında. İki yıldır yataktık bu sene içine, tamir 12 yıldır yataktık ve önümüzdeki sene inşallah 5 yıl yataktık bir hastane yapıyoruz. Ama o hastanede Recep Tayyip Erdoğan hastanesi ile bağlı resmi de aynı şekilde devam ediyor. Recep Tayyip hastanesi olarak devam ediyor. Biliyorsunuz sadece sağlık birimde yardım almıyor akşam Türkiye'de. Bizim polis destekler tarafından da bir sürü yardımlar aldık. Bir sürü Türk polisinin heyetleri bunun zamanında buraya geliyor. Her zaman bunun önerilerini çok önemsiyoruz. Sağlık birimden de heyetleri aldık. Aynı şekilde bir lastik yaklaşık 300 lastik Türkiye'deki laboratuvarlara test yapılması için gönderdik. O testleri de Türkiye'ye bedava yapılmasını istedik. Bedava yapıp hastane verecek. Bu da bizim için çok önemli bir şey. Sadece polis değil, sağlık eğitimleri polis bile yardım ediyor. Bir de daha tutuyoruz ki adil tarafından 112 için de sağlık birimleri yardım ediyor. Yeni ambulans açtık. Yaklaşık 5-6 litre aldık ambulans için. Onların da asistisyonu bu ay, gelecek ayın birinci haftasında asistisyon yapıyoruz. Bu önerdi Türk sağlık birimindeydi. Zaman zaman heyetler geliyorlar buraya ve aradaki tedbirlerini ve nasıl yardımcı ve destekli bir yardımcı olacak diye tedbirlerini paylaşıyoruz. Bu nedenle de size anlatmak istediğim bizim dostluğumuzun devamıydı.
انکلوڈ کروں گا، پھر اس کے بعد ہم آگے چلیں گے. صرف میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ ابھی میں جب ترکی میں تھا 8-10 دن پہلے، تو استنبول میں مجھے میری درخواست پر لے کے گئے سلطان فتح ہاسپٹل میں. تو پھر سلطان فتح ہاسپٹل کی مینجمنٹ کے ساتھ طے ہوا کہ سلطان فتح ہاسپٹل اور جنرل ہاسپٹل لاہور یہ سسٹر ہاسپٹل کہلوائیں گے، اور جو وہاں پر انہوں نے امپرومنٹس کی ہیں وہ انشاءاللہ جنرل ہسپتال میں ہم جو لاہور میں ہیں اس میں ہم لے کے آئیں گے. چاہے وہ فلورنگ ہے، پھر وہ لائن لگی ہوئی ہیں گرین ریڈ یلو، حتیٰ کہ جو نابینا ہے وہ بھی لائن پہ چل کے اپنے وہ ٹوائلٹ میں پہنچ جاتے ہیں. میں نے وہاں پر دیکھا وہاں پر سلطان فتح ہاسپٹل میں. اس کے علاوہ وہاں پر انہوں نے اس کی بڑی ری ویمپنگ کی ہے. ہم بھی 40 ہسپتالوں کو پنجاب میں ری ویمپ کر رہے ہیں، لیکن اسپیسیفکلی جو سلطان فتح ہسپتال کا اور لاہور جنرل ہسپتال کا جو اس کو سسٹر ہاسپٹل ڈکلیئر کر رہے ہیں، اس کے لیے بھی ہمیں آگے بڑھنا ہے. اور جتنی بھی نان کلینکل سروسز جو ہیں وہاں پر سلطان فتح ہاسپٹل میں آؤٹ سورس ہے, وہ وہی اپنا جو ماڈل ہے وہ ہم لاہور جنرل اسپتال میں بنانا چاہتے ہیں, چاہے وہ ریڈیولوجی ہے یا پیتھولوجی ہے, جنرل سروسز ہیں, جو بھی ہے. تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ ایک بہت ایک اچھا فیصلہ ہوا, اور اس کو میں سردار ڈینس صاحب کو بھی کہوں گا, گزارش کروں گا کہ اس کو ہم عملی نامہ پہنائیں تاکہ اس کے لیے. اور پھر میں نے ایک بہت خاص چیز دیکھی کہ ان کے وہاں پر اپنا کے پی آئیز ہیں, کی پرفارمنس انڈیکیٹرز, ٹوائلٹس کے باہر انہوں نے چارٹس لگائے ہوئے ہیں. خاص صاحب آپ نے دیکھا ہوگا چارٹس لگائے ہوئے, اور ہر گھنٹے اس کو وہ تھرڈ پارٹی اس کو ویلیڈیٹ کرتے ہیں. جی میں نے دیکھا تو نہیں ہوگا, بہت اچھی بات ہے. لیکن اور وہ ہر اسپتال میں کر دیا انہوں نے کہ چارٹس لگے ہوئے ہیں, اینڈ دیٹ از ڈن ناٹ بائی دی جنٹوریل سروسز مینجمنٹ اور جو ہسبینڈ تھرڈ پارٹی, وہ آتے ہیں اور ایوری آر دے نو سارٹ آف پٹ دا ریمارکس کہ سوپ ہے نہیں ہے, گندا ہے صاف ہے, ٹوائلٹ پیپر ہے نہیں ہے. اٹس اے ٹریٹ ٹو واچ. خدا کرے کہ ہمارے چمن میں بھی ایسے بہت شاندار پھول لگیں. کچھ نہیں تو ایک اسپتال سے ہم اسٹارٹ تو کریں اس کو. تو اس لیے طے پایا کہ سلطان فتح ہاسپٹل اور جنرل اسپتال کو ہم یہ کریں گے, اور اس کو ہم لے کے آئیں گے. اور آخری بات, جو پبلک پرائیویٹ پارٹنرشپ میں ہم ہسپتال جو بنانے جا رہے ہیں پرائیویٹ سیکٹر میں, تو البارک نے میرے ساتھ ان پرنسپل انہوں نے وعدہ کیا ہے کہ انشاءاللہ وہ ایک بنائیں گے, جو بھی ہمارے جو ہمارا جو ماڈل ہے, تو وہ انشاءاللہ آ رہے ہیں. شب آتے مگر ان کا کہ وہ اکتوبر کے پہلے ہفتے میں آئیں گے, تو انشاءاللہ پھر خدا کرے کہ وہ آئیں تو بہت بڑی ایک بہت عمدہ سٹارٹ ہوگا. اور میں نے پہلے بھی کہا تھا نجم شاہ کو اور منصف صاحب کو کہ ہم اکتوبر میں 17 اکتوبر کو ہم پہلی ڈیٹ رکھیں, شاید ممکن ہے وہ کوئی لمحہ آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ گناہ گار کی بات سن لیتے ہیں تو شاید وہ پذیرائی ہو جائے. تو ان الفاظ کے ساتھ میں ایک بار پھر شکریہ ادا کرتا ہوں, اور اب اپنی اس گفتگو کو آگے بڑھائیں گے. جی اس کو کنکلوڈ کر لیں شاید جلدی سے.
لیکن ہسپانے چوک جلدی ہسپان ہسپانی چوک کی ہسپانے
پنجاب حکومت اور ترک کمپنیوں کے
ابھی آپ وزیر اعلیٰ پنجاب شہباز شریف کا لاہور میں منعقدہ تقریب سے خطاب سن رہے تھے. اور سامعین آپ کو بتائیں کہ یہ جو تقریب ہے پنجاب حکومت اور ترکی کے درمیان طبی شعبے میں معاہدے کی تقریب تھی جسے کہ وزیر اعلیٰ پنجاب شہباز شریف نے خطاب کیا. اور اس حوالے سے ہم آپ کو بتائیں کہ وزیر اعلیٰ پنجاب شہباز شریف نے بتایا کہ آئندہ ماہ ترکی کے تعاون سے موٹر بائک ایمبولینس سروس کا آغاز کیا جا رہا ہے اور یہ موٹر بائک ایمبولینس سروس پنجاب کے 9 بڑے شہروں میں شروع کی جائے گی. انہوں نے بتایا کہ صحت کے شعبے میں ترکی کے تعاون سے نمایاں پیش رفت ہوئی ہے, طیب اردوان ہسپتال قائم کیا گیا ہے اور اس حوالے سے مزید بھی پیش رفت ہوگی پاکستان اور ترکی کے تعاون سے. اور اب معمول کی نشریات کی طرف چلتے ہیں جس میں آپ پروگرام سنتے ہیں کشمیر اپ ڈیٹ, تو شامل کریں گے کشمیر کے حوالے سے خبریں. آزاد جموں کشمیر کے صدر سردار مسعود خان نے عالمی برادری پر زور دیا ہے کہ اقوام متحدہ کی قراردادوں اور کشمیری عوام کی خواہشات کے مطابق مسئلہ کشمیر کے حل میں کردار ادا کرے. آج سے پہلے اسلام آباد میں ایک نیوز کانفرنس سے خطاب کرتے ہوئے انہوں نے کہا کہ عالمی برادری مقبوضہ کشمیر میں انسانی حقوق کی خلاف ورزیوں کو رکوانے کے لیے بھارت پر دباؤ ڈالے. انہوں نے کہا کہ بھارتی فورسز مقبوضہ کشمیر میں انسانی حقوق کی خلاف ورزی اور بے گناہ کشمیریوں کے خلاف طاقت کا وحشیانہ استعمال کر رہی ہیں. بھارتی پولیس نے جموں کشمیر لبریشن فرنٹ کے چیئرمین محمد یاسین ملک کو آج سری نگر سے گرفتار کر لیا. جموں کشمیر لبریشن فرنٹ کے ترجمان نے سری نگر سے جاری ایک بیان میں کہا کہ پولیس نے سری نگر کے علاقے آب گزر میں پارٹی کے آفس پر چھاپہ مارا اور چیئرمین محمد یاسین ملک سمیت ضلع انتظامیہ کار بشیر احمد کو گرفتار کر لیا. ترجمان کے مطابق پولیس کی ٹیم نے دفتر کی تلاشی بھی لی جبکہ دونوں رہنماؤں کو 4 دن کے جوڈیشل ریمانڈ پر سری نگر کی سینٹرل جیل منتقل کر دیا گیا. مقبوضہ کشمیر میں کٹ پتلی انتظامیہ نے محرم کے جلوسوں اور بھارت مخالف مظاہروں کو روکنے کے لیے جمعے کے روز سری نگر میں سخت پابندیاں نافذ کر دی ہیں. انتظامیہ نے آٹھ تھانوں شہید گنج کرن نگر ماسما کوٹی باغ شیرگری کرالا کھڈ بٹا مالو اور رام منشی باغ کے حدود میں آنے والے علاقوں میں پابندیاں لگا دیں. دری اسنا عورتوں کے بال کاٹنے کے پرسرار واقعات کے خلاف ضلع اسلام آباد کے علاقے وانپورہ میں لوگوں نے زبردست مظاہرے کیے. انہوں نے سری نگر جموں شاہراہ بلاک کر کے مجرموں کے خلاف کارروائی کا مطالبہ کیا. جماعت اسلامی مقبوضہ کشمیر نے بھارتی پولیس کی طرف سے اپنے ترجمان ایڈوکیٹ زاہد علی کی گرفتاری کی شدید مذمت کی ہے. کشمیر میڈیا سروس کے مطابق جماعت اسلامی کی طرف سے سری نگر میں ایک بیان میں کہا گیا ہے کہ بھارتی پولیس نے ایڈوکیٹ زاہد علی کو 26 ستمبر کو جھوٹے مقدمات میں گرفتار کیا. بیان میں کہا گیا ہے کہ زاہد علی پر لگائے جانے والے تمام الزامات جھوٹے اور بے بنیاد ہیں, لہذا ان کی گرفتاری کا کوئی قانونی یا اخلاقی جواز نہیں ہے. بیان میں کہا گیا ہے کہ کشمیری مزاحمتی رہنماؤں, کارکنوں اور عام نوجوانوں کو بے بنیاد مقدمات میں گرفتار کرنا بھارتی پولیس کا وتیرہ بن چکا ہے. بیان میں غیر قانونی طور پر نظر بند کشمیریوں کی حالت اظہار پر سخت تشویش کا اظہار کرتے ہوئے ان کی فوری رہائی کا مطالبہ کیا گیا. سامعین یہ تھیں کشمیر کے حوالے سے خبریں. اسی کے ساتھ پروگرام کشمیر اپ ڈیٹ اپنے اختتام کو پہنچتا ہے. ریڈیو پاکستان کے نیٹ ورک سے کرنٹ افیئر چینل اسلام آباد ہے. اب آپ علامہ اقبال اوپن یونیورسٹی کے تدریسی پروگراموں کے سلسلے کا کمرشل پروگرام سنیں گے.
علامہ اقبال اوپن یونیورسٹی اسلامیات لازمی ڈگری کلاسوں کے لیے. اس سلسلے میں گفتگو کرنے کے لیے ہم نے زحمت دی کراچی سے جناب شاد علیغ الدین کو, جو اس وقت ہمارے اسٹوڈیوز میں تشریف فرما ہیں. جناب شاہ بلیغ الدین,
حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی مکی زندگی کے 13 برس گزرے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ہجرت کا حکم آئے. ویسے جب اللہ کے رسول معراج پر تشریف لے گئے ہیں تو اس وقت آپ کو کھجوروں کا وہ جھنڈ دکھا دیا گیا تھا جسے بعد میں مدینۃ النبی کہلانا تھا اور جہاں مسلمانوں کو ہجرت کر کے اسلامی مملکت کا آغاز کرنا تھا. یہ جگہ تابا طیبہ یا یثرب کہلاتی تھی. یہ چھوٹی چھوٹی بستیاں تھیں, قبا کی بستی, اوالی کی بستی. اللہ کے رسول ہجرت کر کے سب سے پہلے قبا کی بستی میں قیام کرتے ہیں. یہاں حضرت کلثوم ابن ہدم کے مکان میں آپ فروکش ہوتے ہیں اور سعد ابن خیثمہ کے مکان میں صحابہ اکرام سے گفتگو کرتے ہیں اور تبلیغ دین حنیف کا کام کرتے ہیں. مختلف روایتیں ہیں کہ قبا کی بستی میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا قیام 4 دن رہا یا 14 دن. بہرحال جس دن بھی آپ نے بنو نجار کے محلے میں جانے کا خط فرمایا تو صبح ہی صبح آپ نکلے, حضرت عمار ابن یاسر آپ کی خدمت میں حاضر ہوئے اور عرض کیا کہ اللہ کے رسول, کیا اس موقع پر یہ مناسب نہ ہوگا کہ آپ قبا میں اپنے قیام کی یادگار میں ایک مسجد کا سنگ بنیاد رکھیں؟ یہاں ایک بات سمجھ لیجئے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے مکی زندگی کے 13 برسوں میں کوئی مسجد نہیں بنائی. اگر ہم تاریخ اسلام میں پہلی مسجد کو ڈھونڈیں تو شاید حضرت ابوبکر صدیق کے گھر کا وہ گوشہ پہلی مسجد قرار پائے گا جہاں حضرت ابوبکر صدیق ہجرت کے ارادے سے نکلنے کے بعد لوٹ کے آئے اور ایک طرح سے اسیری کی زندگی گزار رہے. اپنے گھر کے حصے میں وہ کلام اللہ کی تلاوت کرتے, نماز پڑھتے, اطراف کے لوگ آتے اور سنتے. اگرچہ کہ اس زمانے میں مشرکین مکہ نے آپ کو تبلیغ سے روک دیا تھا, لیکن اپنے گھر کے اسی گوشے سے جسے ہم مسجد صدیق کہیں گے, صدیق اکبر, تبلیغ دین کرتے رہے. اللہ کے رسول نے حضرت عمار ابن یاسر کے خیال کو پسند فرمایا اور سنگدارے سلا سے ایک پتھر لے کر قبلے کی سمت نصب فرمایا اور اس کے بعد حاضرین میں سے سیدنا حضرت ابوبکر صدیق سے فرمایا کہ جہاں میں نے پتھر رکھا ہے اس کے دہنے طرف آپ پتھر رکھیں. جب انہوں نے پتھر رکھا تو حضرت عمر کو حکم دیا, حضرت عثمان کو حکم دیا. وفا الوفا کی روایت ہے کہ اس وقت تک حضرت علی پہنچے نہ تھے. اس کا مطلب یہ ہے کہ حضور سرور کائنات قبا کی مسجد کا سنگ بنیاد رکھ رہے ہیں 4 دن کے قیام کے بعد, 14 دن کے قیام کے بعد نہیں. یہاں سے جناب رسالت پناہ صلی اللہ علیہ وسلم بنو نجار کے محلے کی طرف چلتے ہیں. راستے میں آپ بنو سلمہ میں قیام فرماتے ہیں اور یہاں آپ کی امامت میں تاریخ اسلام کا پہلا جمعہ پڑھا جاتا ہے اور پھر سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم بنو نجار کے محلے میں پہنچتے ہیں. یہ آپ کا ننیال ہے, یہاں آپ کو جس جگہ قیام کرنا ہے اس کا کسی کو پتا نہیں, خود سرور کائنات نے اس سلسلے میں کچھ طے نہ فرمایا تھا. جب صحابہ کرام بار بار آپ کی خدمت میں آتے رہے اور ہر ایک نے یہ عرض کیا کہ اللہ کے رسول آپ میرے گھر قیام فرمائیے, تو آپ جو کسی کے سوال کو رد نہ فرماتے تھے, کسی سے یہ نہ کہہ سکتے تھے کہ میں تمہارے پاس نہیں فلاں کے پاس ٹھہروں گا, ارشاد ہوا کہ میری اونٹنی قصبہ کی مہار چھوڑ دی جائے, اللہ تعالیٰ نے یہ بات اسے القا کر دی ہے کہ مجھے کہاں قیام کرنا. چنانچہ اونٹنی قصبہ کی مہار چھوڑ دی گئی, وہ سہل اور سہیل کے بنجر باڑے میں جا کے بیٹھ گئی اور جب وہ وہاں بیٹھی تو حضرت ابو ایوب انصاری صحابہ کرام کے ہجوم میں سے دوڑتے ہوئے خدمت میں حاضر ہوئے اور اس کیا کہ اللہ کے رسول میرے گھر قیام کرے کہ جس جگہ اونٹنی قصبہ بیٹھی ہے اس سے قریب تر میرا مکان ہے. حضور اکرم تو حضرت ابو ایوب انصاری کے ساتھ چلے گئے اور اونٹنی کو حضرت اسد ابن زرارہ جو مدینۃ النبی میں سب سے بڑے مبلغ تھے, حضرت مصعب ابن عمیر کے ساتھ کام کرتے تھے اور جنہیں یہ شرف حاصل ہے کہ ان کے اہتمام سے تاریخ اسلام کا پہلا جمعہ ہجرت سے پہلے پڑھا گیا تھا, وہ اونٹنی اور پالان لے کے اپنے گھر چلے گئے. اللہ کے رسول نے حضرت ابو ایوب انصاری کے مکان میں قیام کیا تو یہاں 2 بہت اہم کام ہوئے. ایک تو مواخات یا بھائی چارے کا مسئلہ تھا. ایک بات خوب سمجھ لیجیے کہ بھائی چارے کا مطلب یہ نہیں تھا کہ انصار و مہاجرین کو حضور سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے صرف اس لیے بھائی بھائی بنا دیا تھا کہ روزگار میں مدد کریں, نہیں, بلکہ اس بھائی چارے کا اصل مقصد یہ تھا کہ اللہ کے رسول نے ایک کو دوسرے کا نگہبان بنا دیا. یہ رشتہ خون کے رشتے سے زیادہ مضبوط تھا. یہ نہ صرف یہ کہ معاشی مسائل ہی میں ایک دوسرے کی مدد کرتے تھے بلکہ ایک دوسرے سے یہ بھی پوچھ لیتے تھے کہ خدا نخواستہ آج آپ کی صبح کی نماز تو ناغا نہیں ہوئی, آج آپ نے کچھ کلام اللہ کی آیتیں پڑھی کہ نہیں. اگر کوئی تاجر ہوتا تو اس کا بھائی پوچھتا کہ کہیں خدا نخواستہ تم نے ناپ نے تولنے میں کوئی گڑبڑ تو نہ کی. یاد رکھیے کہ اسلامی معاشرہ اسی وقت پاکیزہ رہ سکتا ہے جب ہم ایک دوسرے کی نگہبانی کے فرائض ادا کریں. اس چیز کو ہم نے بھلا دیا ہے. ہم آج یہ سمجھتے ہیں اگر کوئی ہمارے سامنے رشوت لیتا ہے تو ہمیں اس سے کیا بحث, کوئی ہمارے سامنے بےحودگی کرتا ہے تو ہم آنکھیں پھیر لیتے ہیں، ہم کہتے ہیں کہ پرائے پھٹے میں ہم کیوں پیر اڑائیں؟ نہیں، اسلام کہتا ہے کہ جہاں تم برائی کو دیکھو قوت کے ساتھ اسے روکو، کہ ایمان کا بہترین درجہ یہی ہے. ورنہ اگر تمہیں ہمت نہیں ہے تو کم سے کم زبان سے کہہ دو کہ بھئی یہ تم کیا شیطنت کر رہے ہو، کیا برائی کر رہے ہو، اگر یہ بھی نہیں ہو سکتا تو خاموشی سے منہ پھیر کے چلے جاؤ کہ ایمان کا ادنا درجہ یہ. حضور سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے یہاں حضرت ابو ایوب انصاری کے مکان میں میثاق مدینہ کی تکمیل کی. یہی وہ میثاق ہے جس کے بارے میں خیال یہ ہے کہ یہ دنیا کا پہلا تحریری دستور. اللہ کے رسول بہت بڑے مقدم تھے، قانون دان تھے. حضور سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے اس میں ایک فریق مسلمانوں کو بنایا ہے اور ایک فریق یہودیوں کو، عیسائیوں کو، اور اس میں جو مسائل طے ہوئے ہیں ان کے نتیجے کے طور پر اسلامی مملکت کا آغاز ہوا ہے. یاد رکھیے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے کسی اور نے بھی مملکت کی بنیاد نہیں ڈالی تھی. ہاں، بنی اسرائیل کے پیغمبروں میں ہمیں سلیمان ملتے ہیں، داؤد ملتے ہیں، لیکن کسی نے مملکت کا آغاز نہیں کیا تھا. یہ شرف صرف اللہ کے رسول آخری کو حاصل ہو. حضور صلی اللہ علیہ وسلم جو نظام لے آئے ہیں وہ ایک مکمل نظام ہے جس میں دنیا میں انسان کو اس کی زندگی میں جتنے بھی مسائل پیش آ سکتے ہیں ان کا احاطہ کیا گیا. اسی لیے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت طیبہ میں بھی ہمیں ایسی چیزیں ملتی ہیں کہ اگر ہم چاہیں کہ مجاہد کی حیثیت سے دیکھیں کہ مسلمانوں پہ کیا ذمہ داریاں عائد ہوتی ہیں اور ایک مجاہد کی سیرت کیا ہونی چاہیے، تو سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی ہمارے سامنے بہترین نمونہ. سربراہ مملکت کی حیثیت سے ایک اعلیٰ ترین معیار کیا ہونا چاہیے، اگر اس کی ہمیں تلاش ہو تو جناب رسالت پناہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی اس موقع پر بھی ہمیں وہ معیار دکھا دیتی. ایک مشفق باپ کیسا ہوتا ہے، ایک بھائی کیسا ہوتا ہے، ایک دشمنوں کو معاف کرنے والا کیسا ہوتا ہے، ایک اللہ کے بندوں کی خدمت کرنے والا کیسا ہوتا ہے، یہ سب کچھ سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں ہمیں مل جاتا ہے. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے مدنی زندگی کے 10 برسوں میں 10,00,000 مربع میل کے رقبے پر پھیلی ہوئی اسلامی مملکت قائم کی. سوچیے تو اتنی بڑی مملکت کہ اگر آپ یورپ کا نقشہ دیکھیں اور اس میں سے روس کو الگ کر دیں تو جتنی بڑی وسعت ہے اس کے برابر سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے مملکت قائم کی. یا پھر بنگلہ دیش، ہندوستان اور پاکستان کے مجموعی رقبے کو ذہن میں لے آئیے. یہ جتنا بڑا رقبہ ہوتا ہے اتنے بڑے رقبے پر اللہ کے رسول نے دنیا سے پردہ فرمایا تو لا الہ الا اللہ کا پرچم لہرا رہا تھا. لیکن یہاں ایک بات خاص طور پہ ذہن میں رکھیے کہ ہماری زندگی میں، ہمارے معاشرے میں معمولی معمولی تصادم ہو جاتا ہے تو ہزاروں لوگ مار دیے جاتے ہیں. سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے اتنی بڑی مملکت کے قیام کے لیے انسانی خون کا اس درجہ احترام کیا کہ مورخین نے لکھا ہے کہ مسلمانوں میں کوئی 225 کے قریب لوگ شہید ہوئے ہیں صحابہ کرام، اور کفار کے کوئی 250 اور 250-300 کے قریب لوگ مارے گئے. اندازہ لگائیے 10,00,000 مربع میل کے رقبے پر پھیلی ہوئی مملکت کے قیام کے لیے حضور سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے کس درجہ خون انسانی کا احترام. یہ تو آپ کو معلوم ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی مکی زندگی کے 13 برسوں میں صرف ایک ہی فرض تھا جو مسلمانوں پر عائد ہوا، اور وہ فرض تھا نماز. روزے کا حکم مدنی زندگی میں آیا، جہاد کا حکم مدنی زندگی میں آیا، حج کا حکم مدنی زندگی میں آیا، شادی بیاہ کے قوانین مدنی زندگی میں، زکات کا حکم مدنی زندگی میں. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ہجرت فرمانے کے کوئی 17 مہینے کے بعد جہاد کا حکم، اور جب جہاد کا حکم آیا تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلے پہلے تو محافظین کے دستے بھیجے، اور اس کے بعد جناب رسالت پناہ صلی اللہ علیہ وسلم کا مشرکین مکہ سے مقابلہ ہوا بدر کے میدان میں، جسے یوم الفرقان کہتے ہیں، اور یہاں اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کو فتح دی. پھر احد کا مارکہ ہے، پھر بنو مسترق کا مارکہ ہے، قندق کا مارکہ ہے، خیبر کا مارکہ ہے، صلح حدیبیہ کا موقع آتا ہے. صلح حدیبیہ میں بیعت رضوان سب سے زیادہ اہم ہے. کوئی 1400 صحابہ اکرام حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تھے، اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عثمان کے خون کا بدلہ لینے کے لیے کیکر کے درخت کے نیچے بیعت کی تھی. بشارتیں ہیں کہ بیعت رضواں کرنے والے تمام صحابہ اکرام جنتی ہیں. اس موقع پر حضرت عثمان کو ایک خاص شرف حاصل ہوا کہ اللہ کے رسول نے اپنے ایک ہاتھ کو حضرت عثمان کا ہاتھ قرار دیا. حضرت عثمان کے جنتی ہونے کے بارے میں حضور صدائے کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے کئی مواقع پر بشارتیں دی ہیں اور حضرت عثمان کی دولت مسلمانوں کے بہت کام آئی ہے. صلح حدیبیہ کے بارے میں یہ سمجھ لیجئے کہ قرآن اسے فتح مبین قرار دیتا ہے. اگرچہ کہ یہ محسوس ہوتا تھا اور بعض صحابہ کرام ایسے تھے جو یہ سمجھتے تھے کہ اللہ کے رسول مشرکین مکہ سے دب کے صلح کر رہے ہیں، لیکن حضور سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی اس صلح کا نتیجہ یہ ہوا کہ اس کے بعد تبلیغ بہت تیزی سے ہوئی اور مسلمان بہت تیزی سے پھیلنے لگے، اور اسی صلح کے نتیجے کے طور پہ اللہ کے رسول نے کنسنٹریٹ کیا یہودیوں کی طاقت کو توڑنے پہ اپنے آپ کو، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی طاقت توڑ دی. حضور اکرم فتح مکہ کے لیے نکلتے ہیں تو آپ کے ساتھ 10,000 کروبیوں کا لشکر ہے. سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم پر تھوڑی دیر کے لیے مکہ حلال ہوا، یعنی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ہتھیاروں کے ساتھ حرم کعبہ میں داخل ہوئے. یہاں جناب رسالت پناہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے دشمنوں کو عام معافی دی. اللہ کے رسول نے یہاں بدلہ نہ لیا، انتقام نہ لیا، معاف کر دیا خون کے پیاسوں کو. یہ ایک ایسی عجیب و غریب مثال قائم کی کہ سوئے کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی اسوئے حسنہ پر چلنے کی اگر ہم کوشش کریں تو ہمیں ہر طریقے سے اپنی زندگی میں مسرتیں ہی مسرتیں حاصل ہوں. فتح مکہ کے بعد حنین و طائف کا مرحلہ ہے، اور یہاں سے حضور سوئے کائنات صلی اللہ علیہ وسلم لوٹتے ہیں، تبوک کی مہم ہے، اور پھر اللہ کے رسول کو حج کا حکم آتا ہے. یہ حکم سن 9 ہجری میں آیا. اس وقت حضرت ابوبکر کو حضور نے امیر حج بنا کے بھیجا، اس لیے کہ مشرکین مکہ خانہ کعبہ کا برہنہ طواف کرتے تھے اور آپ اسے پسند نہ فرماتے تھے کہ آپ کسی ایسے موقع پر وہاں موجود ہوں. سورہ برات کی آیتیں نازل ہوئیں تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی کو بھیجا، اور حضرت ابوبکر صدیق نے سورہ برات کی آیات کا اعلان کیا. مطلب یہ کہ آئندہ حرم کعبہ میں کوئی مشرک داخل نہیں ہو سکتا، اور قیامت تک یہ قانون باقی رہے. اللہ کے رسول حجۃ الوداع کے بعد لوٹے ہیں تو جو سب سے زیادہ اہم بات ہے وہ یہ کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے حجۃ الوداع کے موقع پر 3 خطبے ارشاد فرمائے. منا میں جبل عرفہ پہ 2 خطبے منا کے ہیں اور 1 جبل عرفہ کا خطبہ ہے. اور جبل عرفہ کا خطبہ یا تینوں خطبے انسانیت کا منشور سمجھے جاتے ہیں. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے سود کو حرام قرار دیا، عورتوں کے احترام کرنے کا حکم دیا، ایک دوسرے کے خون کے احترام کا حکم دیا، اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے مسلمانوں کو سب سے آخر میں نصیحت کی تو ارشاد فرمایا کہ میں اپنے پیچھے 2 چیزیں چھوڑے جا رہا ہوں، ان کو مضبوطی سے تھامے رہو، ایک اللہ کی کتاب اور دوسری میری سنت، اگر تم ان دونوں چیزوں کو تھامے رہو گے تو پھر گمراہ نہ ہو. سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم اس کے بعد لوٹ کے مدینۃ النبویہ آتے ہیں، اور سفر کے آخری دنوں میں جناب رسالت پناہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بخار شروع ہوتا ہے، اور پھر اللہ کے رسول بہت جلد دنیا سے پردہ فرماتے ہیں.
علامہ اقبال اوپن یونیورسٹی کے ڈگری سطح کے کورس اسلامیات لازمی پر مبنی ریڈیو پروگرام خلیل انصاری نے پیش کیا.
ریڈیو پاکستان کے نیٹ ورک سے کرنٹ افیئر چینل اسلام آباد ہے. پروگرام پیش کیا جاتا ہے بزنس اپڈیٹ. سامعین، بزنس اپڈیٹ میں میں ہوں آپ کی میزبان عمرانہ ناہید، اور میرے ساتھ ہے تنویر حسین.
السلام علیکم جی.
پروگرام اسسٹنٹ محمد ظفر اقبال، معاون انجینئر شہزادہ محمد عباس، پروگرام کوآرڈینیٹر مظہر جاوید، نگرانی اعلی جاوید خان جدور، سامعین اس پروگرام میں ہم بات کرتے ہیں بزنس کے حوالے سے، کاروباری سرگرمیوں کے حوالے سے، تجارتی سرگرمیوں کے حوالے سے۔ تو سب سے پہلے پروگرام میں بات کروں گی صدر ممنون حسین کے حوالے سے کہ انہوں نے ان سے بلکہ ملاقات کی ہے اسلام آباد میں بحرین کی جو شورا کونسل ہے ان کے صالح الصالح نے، ٹھیک ہے، اور ان سے جو بات ہوئی صدر ممنون حسین کی، تو اس میں جو پاکستان اور بحرین کے جو تجارتی تعلقات ہیں اس حوالے سے صدر ممنون حسین نے کہا ہے کہ بحرین کے سرمایہ کاروں کو پاکستان میں خصوصاً توانائی اور بنیادی ڈھانچے کے شعبوں میں موجود سرمایہ کاری کے مواقع سے فائدہ اٹھانا چاہیے۔ تو تنویر حسین، میں آپ سے پوچھوں گی کہ بحرین کے ساتھ ہمارے جو تجارتی تعلقات ہیں اس میں کس حد تک وسعت دی جا سکتی ہے اور کس حد تک پیش رفت کا امکان ہے؟
شکریہ عمرانہ۔ اصل میں پاکستان تو کوشش کرتا ہے کہ تمام ممالک کے ساتھ اقتصادی جو تعلقات ہیں اس کو فروغ دیا جائے۔ معذرت چاہوں گا، بحرین بھی ایک اسلامی ملک ہے اور پاکستان کی ترجیحات میں بھی یہ شامل ہے کہ جو اسلامی ممالک ہیں ان کے ساتھ جو دو طرفہ تعلقات ہیں اس کو زیادہ سے زیادہ فروغ دیا جا سکے، بڑھایا جائے۔ تو بحرین کے ساتھ ہمارے جو تعلقات ہیں اس میں خاص کر کے پاکستانی جو افرادی قوت ہے وہ ہم خاصی بحرین میں بھجواتے ہیں اور یقیناً اس سے پاکستان کو اربوں ڈالر کا جو زر مبادلہ ہے وہ بھی ملتا ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ تجارتی حوالے سے بھی پاکستان کے جو بحرین کے ساتھ تعلقات ہیں، تاہم اس میں صدر مملکت ممنون حسین نے اپنی ملاقات میں جو چیئرمین شورا کونسل آف بحرین کے ان سے جب ملاقات کی تو انہوں نے کہا پاکستان جو ہے اپنے تجارتی حوالے سے اور دیگر جو شعبوں میں جس میں ہم اپنے تعلقات کو بڑھا سکتے ہیں اس پہ تیار ہیں، اور اسی طرح ان کی طرف سے چیئرمین شورا کونسل نے بھی کہا کہ ہمارا ہم بھی چاہتے ہیں کہ مختلف شعبوں میں پاکستان کے ساتھ جو ہے تعلقات کو فروغ دیا جا سکے۔ اس میں بہت ساری گنجائش ہوتی ہے، بحرین میں جو مین ہمارا سیکٹر ہے وہ تو اوورسیز پاکستانی ہے، لیکن اس کے باوجود جو ہے وہاں پہ ایسی اپرچونیٹیز جو ہیں وقت کے ساتھ ساتھ ڈیولپ ہوتی ہیں جس کے نتیجے میں آپ افرادی قوت کے ساتھ ساتھ دیگر شعبوں کے حوالے سے بھی اپنے تعلقات کو وسعت دے سکتے ہیں۔
تنویر صاحب، آپ سے آپ نے بتایا افرادی قوت کے حوالے سے پاکستانیوں کی بہت بڑی تعداد ہے جو خلیجی ممالک کا رخ کرتی ہے روزگار کے حوالے سے، اور اگر دیکھا جائے تو ان کی جو قومی ترقی ہے اس میں پاکستانیوں کا بہت بڑا کردار ہے۔
جی،
تو اس میں جو اگر ہم پچھلا ہم دیکھیں اس میں ہم دیکھتے ہیں کہ پاکستان بہت زیادہ کثیر تعداد میں پاکستانی تھے جو باہر کا رخ کرتے تھے، لیکن اب جب سے ہم دیکھ رہے ہیں کہ سی پیک کا جب سے منصوبہ شروع کیا گیا ہے اس میں جتنے بھی ممالک ہیں ان کا انٹرسٹ پاکستان کی طرف آ چکا ہے۔
دیکھیں یہ دو اس کو الگ الگ ہم دیکھتے ہیں، ایک تو یہ ہے کہ جو گلف سٹیٹ ہیں اور اس میں اس کے علاوہ سعودی عرب ہیں یا ان ممالک میں اتفاق سے مجھے جانے کا بھی موقع ملا، وہاں پہ ان کا جو کنسٹرکشن انڈسٹری ہم اس کو کہہ سکتے ہیں اس میں بڑا ایک کام سا چل رہا ہے، اور پچھلے 2015-16 میں اگر ہم دیکھیں تو ان دو سالوں میں تقریباً 19 لاکھ سے زیادہ لوگ وہاں مختلف مڈل ایسٹ میں گئے ہیں، جو اگر 2006-07 کے مقابلے میں 200 گنا زیادہ آپ کہہ سکتے ہیں۔ اس زمانے میں 2007 میں 1,96,000 تھے اور میں 15 میں دیکھ رہا تھا کہ 9,47,000 لوگ گئے ہیں، تو یہ بڑا ایک اس میں انکریز ہمیں نظر آئی ہے، یعنی یہ 2 لاکھ اور کہاں یہ بلکہ 400-500 گنا یہ زیادہ تھے، 4 گنا 5 گنا۔ تو ابھی اگرچہ آئل کرائسس کی وجہ سے اس میں ایک ڈیکلائن تھا آ رہا ہے، لیکن یہ چیزیں ایک پروسیس ہے اس میں رہتا ہے، لیکن ابھی سعودی عرب یا یو اے ای یا بحرین ان ممالک میں جو ہے ابھی بھی ڈیمانڈ ہے، اور باقی جن ملکوں میں آپ کہہ سکتے ہیں مثلا لیبیا میں اگر امن ہو جاتا ہے تو وہاں بھی ایک نئی انڈسٹری کھلے گی. اسی طرح یمن کے حوالے سے بھی آپ سوچ سکتے ہیں کہ وہاں زیادہ نہیں لیکن کم از کم کافی لوگوں کو اپرچونیٹی مل سکتی ہے. تو یہ ایک سلسلہ رہتا ہے. لیکن اس کے ساتھ ساتھ ان ممالک کے ساتھ جو ہیں پاکستان کی ایکسپورٹس بھی ہیں فروٹ کے حوالے سے, بہت سارے ہماری پروڈکٹس وہاں جاتی ہیں. اور اس کے ساتھ ساتھ ان ممالک نے بھی پاکستان میں جو انویسٹمنٹ کے حوالے سے دلچسپی کا اظہار کیا ہے, خاص کر کے سی پیک کے حوالے سے. سی پیک کا ایک ایسا منصوبہ ہے جس میں بہت زیادہ اسکوپ ہے, اور اس حوالے سے ترکی کے ساتھ بھی پاکستان نے بہت سارے معاہدے کیے ہیں. اس کے ساتھ ساتھ ایران کے ساتھ بھی گیس پائپ لائن کا ہے, اور دیگر ممالک کو بھی پاکستان کی طرف سے ان کو کوشش کی جاتی ہے کہ اس منصوبے میں آئیں اور اس میں پارٹیسپیٹ کریں, انویسٹمنٹ کریں. اور اس میں بہت ساری آسانیاں, یہ فرینڈلی انویسٹمنٹ ہے, اس میں پالیسیز ہیں, اس میں ایک پروفٹ لے کے جا سکتے ہیں, ان کے جو انویسٹمنٹ ہے اس کو بھی قانونی تحفظ حاصل ہے. تو یہ بہت سارے اس میں اسکوپ ہیں, وقت کے ساتھ ساتھ اس میں انشاءاللہ بہتری آتی رہے گی.
جی بالکل آپ نے ٹھیک کہا کہ اس وقت پاکستان مرکز نگاہ بن چکا ہے, اور جنوبی ایشیا میں پاکستان کی اہمیت اور زیادہ بڑھ گئی ہے جب سے پاکستان نے چین کے تعاون سے سی پیک منصوبے کا آغاز کیا. اور اس حوالے سے بھی بہت تیزی سے اقدامات کیے جا رہے ہیں, اور جو دیگر ممالک ہیں پاکستان کے دوست ممالک ہیں اور سینٹرل ایشیا کی جو کنٹریز ہیں وہ بھی اپنی خصوصی دلچسپی کا اظہار کر رہی ہیں سی پیک میں. اور یقیناً جو کہتے ہیں کہ یہ گیم چینجر کی حیثیت اسے حاصل ہوگی, تو آنے والے وقت میں ایک تو ہم نے جو جگہ کا انتخاب کیا کہ پاکستان کا وہ صوبہ جو پسماندہ ترین صوبہ تھا اس کا انتخاب کیا گیا, کہ خود بلوچستان کے لوگ بھی انہیں معاشی طور پر خوشحال ہوں گے اور وہ بھی ترقی سے ہمکنار ہوں گے, اور اس کے علاوہ پوری دنیا جو ہے اس سے فائدے حاصل کرے گی. تجارتی مفادات ظاہر ہے ہر ملک کے ہیں اور ہر ملک اس میں اپنا انٹرسٹ شو کر رہا ہے, تو اس سے جو پاکستان کی اہمیت ہے اور بھی اس کی اہمیت کئی گنا بڑھ جاتی ہے. اور یہی وجہ ہے کہ آج پوری دنیا ہے اس کی نظریں سی پیک پر لگی ہوئی ہیں, اور پاکستان کی بھی یہ کوشش ہے کہ جلد از جلد اس منصوبے کو جتنی بھی تیزی سے اقدامات کیے جا رہے ہیں, وہاں پر جو تعمیراتی کام ہو رہا ہے وہ اس حوالے سے ہو رہا ہے کہ جلد از جلد جو بھی منصوبے ہیں ان کا آغاز ہو سکے. اور اس حوالے سے ہمیں بہت زیادہ امیدیں بھی ہیں اور یقین بھی ہے, اور جو اقدامات کیے جا رہے ہیں وہ اس بات کا بھی بیان ثبوت ہیں کہ بہت جلد ہی جو پاکستانی ہیں وہ اور زیادہ ترقی کے سفر پر اور زیادہ کانفیڈنس کے ساتھ وہ چلیں گے. اور یقیناً جو گیم چینجر کی حیثیت ہے, اور پاکستان جو 2025 میں ہم نے ایک ٹارگٹ رکھا تھا کہ ایشین ٹائیگر بن کر ابھرے گا, وہ بھی انشاءاللہ ضرور ہوگا, کیونکہ کوششیں ایسی کی جا رہی ہیں, اقدامات ایسے کیے جا رہے ہیں, اور ہر اس چیز کو فوکس کیا جا رہا ہے کہ کہاں کہاں کس کس شعبے میں ہم فائدہ اٹھا سکتے ہیں, اپنی برآمدات کو کس طرح بڑھایا جا سکتا ہے. اور اس حوالے سے بھی ہر شعبے کو فوکس کیا جا رہا ہے کہ کوئی ایسا شعبہ نہ ہو جو نظر انداز ہو جائے, اور جس سے کہ پاکستان جو ہے معاشی طور پر کس طرح خوشحال ہو سکتا ہے, ہر وہ اقدام اٹھایا جا رہا ہے. سامعین, پروگرام جیسا کہ آپ کو معلوم ہے یہ کاروبار کے حوالے سے ہے, تجارتی سرگرمیوں کے حوالے سے ہے. اس حوالے سے ابھی تو ہم نے صدر ممنون حسین اور بحرین کی شعرا کونسل کے چیئرمین کی جو ملاقات ہوئی اس حوالے سے آپ سے شیئر کیا, اور وہیں سے جب بات سے بات نکلتی ہے تو ہم نے آپ کو بتایا کہ کس طرح جو مڈل ایسٹ کی کنٹریز ہیں وہاں پر جاتے ہیں پاکستانی, اور وہاں ایک تو وہ اپنے بھی دن ان کے بدل جاتے تھے, اور ساتھ ہی جو وہاں کی جو گلف اسٹیٹس ہیں ان کی جو ترقی ہے اس میں بھی پاکستانیوں کا بہت اہم کردار ہے, اور ان کی ضرورت جو ہے پاکستانیوں کی وہاں پر جو ضرورت ہے کسی بھی دور میں کم نہیں رہی, بلکہ ہر گزرتے وقت کے ساتھ پاکستانیوں کی اہمیت اور زیادہ بڑھتی جا رہی ہے. اس وقت ایک شارٹ بریک.
دنیا بھر میں ہونے والے کھیلوں کے اہم مقابلے, کھیل کے میدان سے تازہ ترین خبریں, نامور کھلاڑیوں سے ملاقاتیں, اور کھیلوں کی دنیا سے تعلق رکھنے والی وہ تمام خبریں جو آپ جاننا چاہتے ہیں, سنیے پروگرام اسپورٹس ورلڈ روزانہ 4:05 سے 5 تک, صرف نیوز اینڈ کرنٹ افیئرز چینل ریڈیو پاکستان اسلام آباد سے. तो सुनना मत भूलिए प्रोग्राम स्पोर्ट्स वर्ल्ड। रेडियो पाकिस्तान का न्यूज एंड करंट अफेयर्स चैनल आपके लिए पेश करता है मॉर्निंग शो सुबह बखैर पाकिस्तान, रोजाना 8:10 से 10 तक, जिसमें आप सुन सकते हैं अहम कौमी और बैन अलावामी खबरें और उन पर तज्जिये, मुल्क भर से हमारे नुमाइंदों की बराए रास्त रिपोर्ट्स।
आज का दिन तारीख के आईने में साइंस और टेक्नोलॉजी की खबरें, तिजारती दुनिया का हाल, खेल के मैदान से ताजा तरीन मालूमात और मौसम का हाल।
न्यूज एंड करंट अफेयर्स चैनल आप तक पाकिस्तान और दुनिया भर से ताज़ा तरीन मालूमात पहुंचाने का सबसे बड़ा जरिया।
रेडियो पाकिस्तान, कौम की आवाज, हर दम हर लम्हा आपके साथ।
प्रोग्राम बिजनेस अपडेट में एक बार फिर आपको खुश आमदीद कहेंगे और शामिल करेंगे अब अगली खबर और इस हवाले से तनवीर साहब, मैं आपसे पूछूंगी कि एफपीआर जो है वो किस तरह नॉन फाइलर्स को अट्रैक्ट कर रहा है कि वो आएं और वो टैक्स दहिंदगान जो हैं उसमें शामिल हो, और काफी हद तक इकदाम उठाए गए हैं, कुछ जो पहले इकदाम उठाए गए उस हवाले से बताइएगा, और ये जो एफपीआर की काविशें हैं किस हद तक कामयाब हो रही हैं, कुछ इसकी तफसील बताएं।
इसमें इसहाक डार साहब ने एक मीटिंग की, उसमें उन्होंने कहा कि टैक्स फाइलर्स की तादाद में इजाफा हुआ है और उन्होंने एफबीआर को अप्रिशिएट किया है कि उन्होंने जो कैंपेन चलाई थी, एक अवेयरनेस कैंपेन थी, और इसके साथ साथ एक ताजर बरादरी के साथ भी उनकी जो मुलाकातें रही हैं उस हवाले से जो है, अभी जो जिस तरीके से फाइनेंस मिनिस्टर बताया कि टैक्स पेयर में इजाफा हुआ है, उसमें अभी भी थोड़ा सा टाइम बाकी है। यकीनन जो टाइम मैक्सिमम टाइम दिया जाता है टैक्स रिटर्न फाइल करने का, उसके बाद एक वादे तौर पे एक सूरत हाल सामने आती है। इसी हवाले से उन्होंने जो नॉन टैक्स फाइलर हैं, जो रिटर्न फाइल नहीं करते, उनके लिए गवर्नमेंट ने एक छूट दी हुई थी 30 सितंबर तक कि वो जो बैंक की ट्रांजैक्शन है उस पे उनको 0.4% विदहोल्डिंग टैक्स देना पड़ता था। अब उन्होंने कहा है कि 31 दिसंबर तक ये 3 माह इसकी मुद्दत बढ़ा दी है। ये एक अच्छा इंसेंटिव है गवर्नमेंट की तरफ से, एक के खैर से गाली के तौर पे भी हम देख सकते हैं कि हुकूमत चाहती है कि जो टैक्स दहिंदगान हैं वो इससे इस्तेफादा करें और कोशिश करें कि जो आप रिटर्न जमा करवाएं ताकि जो कानून के मुताबिक मराहत हैं इसके जो टैक्स पेयर हैं उन्हें बहुत सारी सहूलियात भी हैं, तो उससे भी इस्तेफादा करने का मौका मिल सकता है। जी
जी, आपने बहुत ही तफसील से बताया और इससे यकीनन लोगों को भी मोटिवेशन मिलेगी कि वो आएंगे, और जो इस हद तक हुकूमत इकदाम उठा रही है कि कोशिश यही है कि जितने भी नॉन फाइलर्स हैं वो टैक्स के दायरे कार में आएं, अपना टैक्स जमा करवाएं, और इससे यकीनन मईशत भी मजबूत होगी और इससे जो पाकिस्तान का तरक्की का सफर है और भी ज्यादा कामयाब होगा, और यही काविशें हैं और एफपीआर की जो ये काविशें हैं अब ये रंग भी लाना शुरू हो गई हैं कि बहुत ज्यादा लोग हैं जो अब फाइलर्स में आ चुके हैं, और जो लोग रह गए हैं उन्हें भी कहा जा रहा है कि उनको जो विदहोल्डिंग टैक्स है उसमें जो उनकी डेट है वो 31 दिसंबर तक तौसी कर दी गई है। तो अब अगली खबर की तरफ बढ़ने से पहले बात करूंगी कि गुज़िश्ता रोज भी सियाहत का आलमी दिन मनाया गया और पाकिस्तान جنت نظیر کہا جاتا ہے کہ دنیا میں جنت کا ایک ٹکڑا ہے، چار موسم پاکستان کے، اور پھر ان چار موسموں کے اپنے ہی رنگ ہیں، اپنی خوبصورتیاں ہیں جس کو کہ ہم انجوائے کرتے ہیں، اور پوری دنیا جو ہے وہ پاکستان کا رخ کرتی ہے کہ یہاں پر سیاحت کے حوالے سے اتنے خوبصورت مقامات ہیں، شمالی علاقہ جات ہیں پاکستان کے جہاں دور دور سے لوگ آتے ہیں، پاکستان کے حصوں سے بھی اور باہر کے لوگوں سے بھی. تو اس حوالے سے بلومبرگ نے کیا کہا اور کچھ اپنے دیش کی خوبصورتی آپ کس طرح فیل کرتے ہیں بتائیں سننے والوں کو.
یہ انٹرنیشنل بزنس میگزین ہے بلومبرگ، اس نے کہا کہ پاکستان کی جو ٹورسٹ انڈسٹری ہے اس میں اس کی جو ہے اس میں فروغ پا رہی ہے، اور 2013 کے مقابلے میں اس میں کافی اضافہ ہوا ہے، اور پچھلے سال تقریباً 2.25 لاکھ جو 1.75 ملین لوگوں نے آئے ہیں پاکستان اور ایز اے ٹورسٹ آئے ہیں. اور اس حوالے سے جو بات آپ کر رہی تھی، پاکستان کے جو ہمارے بہت خوبصورت علاقے ہیں خاص کر کے سوات، کالام، ناران ہیں، اس کے ساتھ ساتھ گلگت بلتستان کے علاقے ہیں اور بہت ساری وہاں پہ خوبصورت جگہیں موجود ہیں. وہاں ابھی تک میں سمجھتا ہوں کہ ہم اس طرح پروموشن بھی نہیں کر پائے ہیں پوری دنیا میں کہ ہمارے پاس کتنے خوبصورت علاقے ہیں تاکہ لوگوں کو اٹریکٹ کیا جا سکے. اس میں جو ہماری ٹوریزم کے جو وزارتیں ہیں ان کو خصوصی طور پہ اس پہ توجہ دینے کی ضرورت ہے. اور اس کے ساتھ ساتھ جو پہلے ایشو رہا ایک زمانے میں، اگر تھوڑا سا 70 کی بات کریں تو اس زمانے میں بہت زیادہ ٹورسٹ آتے تھے افغانستان میں بھی، چونکہ امن و امان تھا اور یہ بائی روڈ لوگ آتے تھے
جی.
اور مجھے یاد ہے ہم اسکولوں میں پڑھتے تھے تو اپارا کی اگر ہم بات کریں تو اپارا مارکیٹ میں ہر پانچواں آدمی فورنر میں نظر آتا تھا
جی.
اور وہ یہاں پہ ایک جو ٹورسٹ ان تھی وہاں پہ جگہ نہیں ہوتی تھی کہ وہ گاڑیاں کھڑی کریں، سارے بسوں میں آتے تھے، وہ ڈبل ڈیکر ہوتی تھی اور اس طرح کی گاڑی میں. تو اس کے بعد کیونکہ افغانستان کی صورتحال کی وجہ سے ایک تو راستہ جو ہے بند ہو گیا، اور دوسری طرف سے کہ دہشت گردی کی وجہ سے بہت سارے ممالک نے اپنے شہریوں کو ریسٹرکٹ کر دیا کہ پاکستان ٹریول نہ کرے، لیکن اب صورتحال بہت بہتر ہے دہشت گردی کے حوالے سے، امن و امان کے حوالے سے. تو ظاہر ہے جب ملک کے اندر امن و امان کی صورتحال جوں جوں بہتر ہوتی جائے گی تو بیرون ملک سے بہت سارے ٹورسٹ آئیں گے. ہمارے اپنے جو پاکستانی ہیں اس وقت یورپ میں، امریکہ اور وہاں پہ جو سیکنڈ تھرڈ جنریشن، ان کے بچے ہی اگر آنا شروع کر دیں اپنا ملک دیکھنے کے لیے
جی.
اور اس کو اگر کوئی گورنمنٹ انسینٹیو دے دے تو میں سمجھتا ہوں کہ وہ واپس جب جائیں گے یا ان کے ساتھ جو لوگ آئیں گے وہ اپنے ساتھ لے کر آتے ہیں تو آپ کی ٹورسٹ انڈسٹری بہت تیزی سے آگے جا سکتی ہے. اور پھر وہاں ایک نہیں کہ ٹورسٹ آئیں گے تو فورن ایکسچینج آپ کو ملے گی، بلکہ یہاں پہ جو پاکستانی جس علاقے میں ہیں وہاں پہ کاروبار کے حوالے سے، خاص کر کے گلگت بلتستان سے جو مائگریشن ہوتی ہے
جی.
پنڈی اسلام آباد آتے ہیں یا کراچی روزگار کے لیے، تو وہیں پہ مقامی طور پہ ان کو روزگار کے مواقع ملے. کشمیر ہے آپ کے پاس، آزاد کشمیر کے علاقے ہیں، اسی طرح کے پی کے میں سوات اور یہ سارے جو علاقے جی. چترال کا ہے
چترال.
وہاں پہ آپ اچھا وہاں ایونٹ آپ کر سکتے ہیں، مطلب سندور میلہ جس طرح ہوتا ہے اسی طرح مختلف میلے کی شکلوں میں آپ ان ایریاز کو پروموٹ کر سکتے ہیں. صرف سندور میلے تک کیوں آپ نے ریسٹرکٹ کیا، کسی نے منع تو نہیں کیا. آپ کو دیکھیں وہاں کرکٹ کا میچ کروایا جا سکتا ہے، اگر کوئی جگہ اچھی ارینج کریں، کوئی گراؤنڈ بنائیں، لوگ آئیں گے. تو بہرحال اس پہ ابھی بہت ساری اپرچونیٹی ہے اس میں، تو اس پہ دیکھا جا سکتا ہے. اس سے والے سے ایک اور بھی اس کے ساتھ ہی ایک اور چھوٹی سی خبر بھی ہے کہ جس میں انٹرنیشنل ڈیولپمنٹ ایسوسی ایشن ہے، یہ ایک آپ کہہ سکتے ہیں کہ ورلڈ بینک کی ونڈو ہے، تو اس نے $50 ملین جو ہیں کے پی کے گورنمنٹ کو ایک سافٹ لون کے طور پہ دیا ہے تاکہ جو چترال، ناران اور گلیات کی جو سائٹس ہیں ان کو ڈیولپ کیا جا سکے. اور اس کے ساتھ ساتھ یہ وہ جگہیں جہاں پہ جھیلیں ہیں، دریا ہیں، ندیاں ہیں، گلیشیئر ہیں، جنگلات ہیں اور پہاڑیاں، وادیاں موجود ہیں، تو یہاں پہ اگر اس کو تھوڑا سا اور ڈیولپ کیا جاتا ہے تو اس سے بھی جو ہے ایک اٹریکشن ہوگی مقامی سطح پہ بھی اور باہر سے بھی پوری دنیا سے لوگ آ سکتے ہیں، اور خصوصاً جو لوگ گرمیوں کے دنوں میں، بہت سارے لوگ دوسرے ممالک میں سیر و تفریح کے لیے جاتے ہیں، پوری دنیا سے ایک نقل مکانی ایک عارضی طور پہ ہوتی ہے، تھائی لینڈ ہے اور اسی طرح یورپ کی طرف رخ کرتے ہیں، پاکستان بھی اس سے استفادہ کر سکتے ہیں.
بالکل، اور ماحولیات کے حوالے سے بھی انہوں نے جو اقدامات اٹھا رہے ہیں کہ جس طرح لون دیا جا رہا ہے کہ اس میں نایاب پرندے ہیں جو دوسری جگہ سے وہ آتے ہیں ہجرت کر کے، یا وائلڈ لائف کو محفوظ کرنے کے لیے، یعنی ایسے اقدامات اٹھائے جائیں جس سے کہ جو نایاب نسل کے جانور ہیں ان کی بھی نسلوں کو محفوظ کیا جا سکے، نایاب نسل کے جو پرندے ہیں ان کو بھی محفوظ کیا جا سکے، جس سے یقیناً ہمارا ماحول اور زیادہ خوبصورت ہوگا کہ یہی پرندوں کی خوبصورت آوازیں ہمارے ماحول کو خوبصورت بناتی ہیں. تو سیاحت کے حوالے سے پاکستان جو ہے قدرتی طور پر مالا مال ہے، اور صرف ابھی بہت سارے اقدامات اٹھائے جا چکے ہیں کہ بہت سارے لوگ جب آتے ہیں باہر سے، پوری دنیا یہاں کا رخ کرتی ہے، اور جیسے ہم نے بتایا ہے کہ انٹرنیشنل بزنس میگزین ہے بلومبرگ جس نے یہ کہا ہے کہ پاکستان بہت آگے جا رہا ہے سیاحت کے حوالے سے. انہوں نے اگلے 10 سالوں کے لیے بھی یہ پیشن گوئی کی ہے کہ اس سے پاکستان کو معاشی طور پر بھی بہت زیادہ فائدہ حاصل ہوگا اور لوگ آئیں گے یہاں پر اور سیاحت کے حوالے سے سرگرمیاں بڑھیں گی، تو یقیناً اس سے پاکستان کو معاشی طور پر بھی استحکام حاصل ہوگا. جی تنویر صاحب،
اچھا ایک اور بھی ایک ضروری خبر تھی، میں چاہ رہا تھا شیئر کریں. گوادر پورٹ جو ہے 18 اکتوبر کو پہلا جو ہے نا میجر کارگو شپمنٹ جو ہے وہ وہاں پہ آئے گی،
اور
ملٹی بلین ڈالر کا یہ جو پروجیکٹ ہے اس میں جو ہے ایک تو ایک جعفر اقبال صاحب نے ایک گفتگو کی ہے، انہوں نے کہا ہے کہ رن وے جو ہے جو پاکستان کا سب سے بڑا رن وے ہے وہ ایک سال میں مکمل ہو جائے گا. گوادر پورٹ سے کوسٹل ہائی وے یہ بھی ایک سال میں انہوں نے کہا ہے. اس کے ساتھ ساتھ فرسٹ میجر جو کارگو شپ ہے جس طرح میں نے پہلے بتایا کہ 18 اکتوبر کو آئے گا، اور وہاں پہ ایک بزنس سینٹر بھی انہوں نے کہا ہے کہ وہ فیسیلیٹیٹ کرے گا جو فورن انویسٹرز ہیں. اس کے ساتھ ساتھ 6 ٹریک روڈ ہے، ریلوے ٹریک اس کا بھی جو ہے انہوں نے کہا کہ یہ جلد کمپلیٹ. بہت سارے ڈیولپمنٹ کا کام ہے جو گوادر پورٹ پہ ہونے جا رہا ہے، وہ انشاءاللہ اسی ایک آدھ سال میں ہو جائیں گے. ایک اور چھوٹی سی خبر بھی ہم شیئر کرتے چلیں کہ جو ہمارے ریلوے انجنز ہیں 113 جو انجن کا اس میں ریلوے کے جو ہیں اس میں اضافہ کر دیا گیا، یعنی اور اس وقت جو 180 پہلے انجن تھے اب 293 جو ہیں اس وقت انجن ریلوے کے پاس ہے، جس سے ریلوے کا جو شعبہ ہے وہ ترقی کر رہا ہے.
جی بالکل، اور ریلوے کا شعبہ یقیناً ماضی میں تو بہت زیادہ نظر انداز کیا گیا تھا اور اس حوالے سے لوگوں کو بہت زیادہ شکایتیں بھی تھیں، اور جو موجودہ حکومت ہے اس نے ایسے انقلابی اقدامات اٹھائے جس سے کہ پاکستان ریلوے کو بھی استحکام ملا اور لوگوں کو اٹریکشن دی کہ وہ آئیں اور ٹرین میں سفر کریں. اس حوالے سے جب ہم یہ بات کر رہے ہیں تو آزادی ٹرین بھی، یہ بھی ایک طرح سے اٹریکشن ہی دی جاتی ہے، اور مختلف شہروں میں وہ گئی اور بہت زیادہ اسے پذیرائی ملی، اور دوسری طرف جو پاکستان ریلوے کی بزنس ٹرین اس نے بھی کافی زیادہ لوگوں کو اٹریکٹ کیا، اور لوگ اب پھر سے ریل کی طرف انہوں نے رجوع کرنا شروع کیا ہے اپنے گھروں کو جانے کے لیے، مختلف شہروں کو جانے کے لیے. اور اس حوالے سے ظاہر ہے یہی کوشش کی جا رہی ہے کہ انجنز کی اوور ہالنگ کر کے اسے اپنے بیڑے میں شامل کیا ہے پاکستان ریلوے نے، اور جب ظاہر ہے جب اس طرح کے اقدامات اٹھائے جائیں گے تو پاکستان ریلوے کا جو محکمہ ہے وہ بھی ترقی سے ہمکنار ہوگا. اسی کے ساتھ پروگرام بزنس اپڈیٹ اپنے اختتام کو پہنچتا ہے، ہمیں دیجیے اجازت. ریڈیو پاکستان کے نیٹ ورک سے کرنٹ افیئر چینل اسلام آباد ہے. شام کے 6 بجنے والے ہیں، اب سے چند لمحوں بعد آپ ریڈیو پاکستان سے خبریں سنیں گے.